بسم الله الرحمن الرحيم.
يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، واللعن الدائم على أعدائهم من يوم عداوتهم إلى يوم الدين. عرض کیا کہ سنت الہی ہے امتحان لینا، امتحان سے کوئی انسان خارج نہیں ہے. سنت الہی کا مطلب یہ ہوتا ہے، جس طرح سے ہم احکام شرع میں، شریعت میں کہتے ہیں سنت پیغمبر، سنت اہل بیت، سیرت اہل بیت، فعل معصوم، تقریر معصوم، امضاء معصوم، قول معصوم، اور ان کے درمیان سیرت معصوم. سیرت سے مراد ان کے اصول عملی، یعنی اصول عملی در زندگی ہے، یعنی اہل بیت کی سیرت میں جو اصول حاکم ہے اس کو سیرت کہتے ہیں. اکا دکا جو افعال معصومین نے انجام دیا ہے وہ فعل معصوم ہے، لیکن سیرت صدق آنے کے لیے ان کے زندگی کے اصول بننے کی ضرورت ہے، اصول عملی زندگی معصوم. اسی طرح سے اصول عملی خدای عز و جل کو سنت الہی کہتے ہیں. خدا نے جو اصول اپنایا ہے انسانوں کے معاشروں کے ادارے کے لیے، ان اصول کا نام سنت الہی ہے، قانون الہی، سنت الہی، اصول الہی. تو خدا کی سنتوں میں سے ایک سنت امتحان ہے. عرض کیا انسان کی زندگی دو چیز سے خالی نہیں ہے، یا نعمتیں اس کی زندگی میں خدا کی طرف سے آ رہی ہے، یا مصائب و مشکلات سے وہ دوچار ہو رہے ہیں، اور دونوں امتحان کے مستحق ہے. نعمتوں کے امتحان جو سخت امتحان ہے، جس میں انسان زیادہ غافل ہو جاتا ہے اور اس میں غافل تو زیادہ ہو جاتا ہے، لیکن اگر اس امتحان میں کامیاب ہو جائے تو مصائب کے امتحان سے شاید دوچار نہ ہو یا بہت کم دوچار ہو. نعمتوں کے امتحان میں صحیح عمل نہ کرنے کے وجہ سے مصائب کے امتحان سے دوچار ہو جاتا ہے، وہ بھی کثرت کے ساتھ، شدت کے ساتھ، ناقابل برداشت شکل میں. تو نعمتوں کے تو انسان کو نعمتیں ملتی ہے، اور یہ نعمتیں امتحان کا ایک ذریعہ ہے. اس امتحان میں کامیاب وہ ہو جاتا ہے جو ان نعمتوں کا حق ادا کرے، اور منعم اور محسن کا حق ادا کرے، نعمت کا حق ادا کرے، محسن کے احسان کا ممنون اور قدردان ہو جائے. اور اگر نعمتوں کے امتحان میں ناکام ہو جائے، یعنی مغرور ہو جائے، طاغی ہو جائے، سرکش ہو جائے، ان الانسان لیطغى ان رآه استغنى، انسان غنی، انسان طاغی ہو جاتا ہے. قرآن فرماتا ہے انسان طاغی ہو جاتا ہے، سرکش ہو جاتا ہے، جب یہ انسان اپنے آپ کو مستغنی پاتا ہے. ان رآه استغنى یعنی جب اپنے آپ کو مستغنی دیکھتا ہے، یعنی قرآن فرماتا ہے کہ آدمی مستغنی ہو جائے، دولت مند ہو جائے تو سرکش اور طاغی ہو جاتا ہے. یہ نہیں کہتا ہے، کہتا ہے جو دولت مند انسان ہے وہ اپنے کو دولت مند سمجھے، یہ خدا کے امانت نہ سمجھے، خدا کا عطیہ نہ سمجھے، خدا کا احسان نہ سمجھے، بلکہ یہ سمجھے کہ یہ میرا ہے، میرا ہنر ہے، اس کا مالک حقیقی میں ہوں، جبکہ مالک حقیقی خدا ہے، ہمارے ہاتھ میں امانت ہے. فرعون قارون نے یہی کہا، انما اوتیتہ علی علم. حضرت موسیٰ نے جب اس کو کہا حقوق اللہ دے دو، کہا یہ میرے مال ہے، میری دولت ہے، میں نے اپنے علم و ہنر سے حاصل کیا ہے. لیکن حضرت سلیمان نے جب اپنی حکومت کو، طاقت کو، جن و انس پر اپنی سلطنت کو، نبوت کو، تسلط کو آپ نے دیکھا، آپ مغرور نہیں ہوئے. فرمایا ھذا فضل ربی، یہ میرے رب کے فضل و کرم ہے. لیبلونی، امتحان کے لیے ہے. لیبلونی، یہ خدا نے یہ فضل و کرم، یہ اتنی عظیم بادشاہت مجھے دی ہے، لیبلونی، تاکہ مجھ کو آزمائے. اشکر ام اکفر، کہ میں شکر خدا ادا کرتا ہوں یا کفران نعمت کرتا ہوں. آپ دیکھ رہے ہیں کہ نعمت خدا کے مقابل میں شکر ادا کرنے والا کامیاب ہے. حضرت سلیمان یہی فرماتے ہیں، کفر اختیار کرنے والا ناکام ہے. جیسا حضرت سلیمان فرماتا ہے، یہ نعمت خدا نے مجھ دی ہے تاکہ مجھ کو آزمائے کہ شکر نعمت ادا کرنے والا ہوں یا کفر نعمت کرنے والا ہوں، نعمت کو ٹھکرانے والا ہوں، نعمت کی بے قدری کرنے والا ہوں، نعمت سے ناجائز فائدہ اٹھانے والا ہوں. یہ حضرت سلیمان اور قارون کے درمیان یہ فرق ہے، شکر نعمت، کفر نعمت. تو قارون نے کفر نعمت کی پستی کی طرف چلا گیا. تو یہ نعمتوں کے امتحان میں اگر انسان کامیاب ہو، دنیا جنت بدل جائے گی. دنیا میں اتنے وسائل ہے، اتنی نعمتیں ہیں، اتنی کیا نام زرخیز ہے، کہ انسانوں کے مشکلات حل کرنے کی گنجائش اس زمین میں موجود ہے. لیکن حقیقت میں ان نعمتوں کے نسبت میں قدردان نہیں ہیں، نعمتوں سے ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں. ایک آدمی اپنے علم سے ناجائز فائدہ اٹھاتا ہے، نابود کرنے والے اسلحہ بناتا ہے، دوسرے ممالک کو نابود کرتا ہے، ایٹم بم بناتا ہے، ہائیڈروجن بم بناتا ہے، مختلف قسم کے. آپ دیکھ رہے، دنیا کو ابھی 10 مرتبہ اس زمین کو نابود کر سکتے ہیں، زمین کے آبادی کو نابود کر سکتے ہیں. تو اس قسم کے نقصان دہ، یعنی اپنے علم و معرفت، اپنی صلاحیت سے ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں. اگر جو پیسہ اسلحہ میں خرچ ہوتا ہے، اگر اس پیسے کو تعلیم میں خرچ کرے، تو انسانوں کا نقشہ، اس دنیا کا نقشہ دوسرا ہوتا. غریبوں میں خرچ کرے، غریبوں کو دینے کے بجائے امریکہ میں سمندر میں ڈال دیتے. امریکہ میں جو کھانا ضائع کیا جاتا ہے اور لوگ کھا کر مثلا باقی پھینک دیتے ہیں، وہ 800 ملین کے لیے کافی ہے. یہ میرے معلومات تقریباً 40-45 سال پہلے چھپنے والی ایران میں ایک کتاب ہے، حزب جمہوری اسلامی ایران نے چھاپی تھی. اس کتاب میں مستند جگہوں سے انہوں نے جمع کیا تھا کہ اتنے ضائع کیا جاتا ہے. اور یہ صرف امریکہ کی مثال نہیں، مختلف ممالک کی مثال ہے. تو اگر نعمتوں کے امتحان میں کامیاب ہو جائے، مصائب کے امتحان شاید 80% کم ہو جائے، لیکن نعمتوں سے ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں. امیر اپنی دولت کے ذریعے ناجائز حکمرانوں کو اقتدار پر لاتے ہیں، ناجائز حکمران اپنی سیاسی ذہانت کے ذریعے ظالموں کی، غنڈوں کی، چوروں کی، ڈاکوؤں کی حمایت کرتے ہیں. علماء اپنے لالچ میں حکمرانوں کے مفاد کے مطابق فتویٰ دیتے ہیں، اور حکم خدا کو، جس کے لیے پیغمبر نے، اہل بیت نے، اصحاب نے اتنی قربانیاں دی ہے، اس کو حکمرانوں کے مفاد کے مطابق فتویٰ دے کر اس سے انسانیت کو محروم کرتے ہیں. آپ خود دیکھ رہے تاریخ اسلام کی داستان کہ کس طریقے سے علماء کے فتویٰ دسترخوان کے مطابق بدلتا رہا ہے. تو یہ نعمت امتحان ہے. خلاصہ انسان کے پاس یا نعمت ہے یا مشکلات ہے. نعمت کے امتحان میں شکر ادا کرے تو کامیاب ہے, خود بھی سعادت کے ساتھ زندگی کرے گا, انسانی معاشرے بھی سعادت کے ساتھ زندگی کرے گا. لیکن اگر نعمت کے امتحان میں ناکام ہو جائے, یعنی مغرور ہو جائے, بے قدری کرے, ناشکری کرے, خدا کی نعمتوں سے ناجائز فائدہ اٹھائے, پھر زمین کو آتش کدہ میں تبدیل کرتا ہے اور زمین رہنے کے قابل نہیں رہتی ہے. انسان ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہوتے ہیں, کل کے اوپر اعتماد نہیں رہتا ہے, ایک دوسرے پر اعتماد نہیں رہتا ہے. یہ حالات جو ابھی دنیا میں ہو رہے ہیں یہ اسی کی وجہ سے ہے کہ شکر نعمت کو صحیح معنوں میں بجا نہیں لاتے ہیں. اگر شکر نعمت بجا لانے والے کچھ ہے کچھ موارد میں, فرض کیجیے والدین اولاد کی نعمت کا شکر ادا کرتے ہیں, ان کی صحیح تربیت کرتے ہیں, اپنی زندگی کا, اپنی حیات کا, اپنی صحت کا, اپنے دین کا شکر ادا کرتے ہیں, اس کا حق ادا کرتے ہیں. اگر حق ادا نہ کرے کم از کم 50% 60% ادا کرتے ہیں. اس طرح سے یہ خوبیاں ان کی وجہ سے ہے جو خدا کی دی ہوئی نعمتوں سے حسن استفادہ کرتے ہیں, شکر ادا کرتے ہیں, کم از کم عملی شکر. عرض کیا مغرب والے اگر قلبی لحاظ سے خدا کے احسان مندی کے احساس نہیں کرتے, اگرچہ مغرب میں بھی بہت سے لوگ خدا کو مانتے ہیں, لیکن نہ کرے تو کچھ اور وجوہات کی بنا پر خدا اپنی نعمتوں کو ان پر نازل کرتا ہے. عرض کیا املا کی وجہ سے, استدراج کی وجہ سے, ان کے دوسرے اچھے اعمال کی وجہ سے وغیرہ. دوسرا عرض کے انسان کے جو مشکل ہے وہ یہ ہے کہ مصائب, مشکلات سے انسان دوچار ہوتا ہے. یہ بھی ایک اہم امتحان ہے. خود قرآن نے فرمایا, کل آپ کی خدمت میں آیات کی تلاوت کی, تو ان سے دوچار ہوتا ہے. اس امتحان کے مقابل میں یہ انسان کیا کرتا ہے؟ اس امتحان کے مقابل میں صبر کرنے والا کامیاب ہے, اور اس امتحان کے مقابل میں بیتابی کرنے والا, بے صبری کرنے والا, اپنے آپے سے نکلنے والا ناکام ہے. مثلا جب امتحان سے دوچار ہو جاتا ہے, مصائب مشکلات سختیوں کا سامنا کرتا ہے, ایک دفعہ ایسا ہے اس کے سامنے سر تسلیم خم کرتا ہے, شکست قبول کرتا ہے. ابھی امریکہ کی طاقت ہے, اس کے سامنے غلامی قبول کر لیتا ہے, اپنے پاس جو نعمتیں ہیں ان کے مدد سے اس مصیبت کے ساتھ مقابلہ کرنے کی کوشش نہیں کرتا ہے, بلکہ ان کے سامنے سر تسلیم خم کرتا ہے. کل عالم اسلام کی داستان یہی ہے. امام خمینی کارٹر سے فرماتے تھے, کارٹر کیا تم ہمیں ڈراتے ہو؟ جنگ کے ذریعے وہ قوم جس کے پاس کربلا ہو اس کو کس طرح سے تم جنگ کے ذریعے ڈرا سکتے ہو؟ ہمیں ڈراتے ہو معیشت کے ذریعے, پابندیوں کے ذریعے. وہ قوم جس کے پاس رمضان کا روزہ کا تصور ہو اس کو تم کھانے کے ذریعے, پینے کے ذریعے, اقتصاد کے ذریعے ڈرا سکتے ہو. یعنی اپنے پاس جو نعمتیں ہیں, جو تعلیمات دین ہے, جو ایمان مذہبی ہے, جو تقوی الہی ہے, جو پیغام دین, اس کے ذریعے مصائب و مشکلات کے ساتھ مقابلہ کیا. امریکہ جیسی طاقت, یورپ جیسی طاقت کے ساتھ مقابلہ کیا. یہ صرف خطابت نہیں ہے, آپ جانتے ہیں یورپ امریکہ سب نے صدام کو ابارا, خلیج کے قارون حکمرانوں نے 140 ارب ڈالر دیا صدام کو، 35 ممالک نے لشکر روانہ کیا، جہاز دیا، ہر ممکن مدد کی، جبکہ ایران ایک حکومت کا نام نہیں ہے، نیا حکومت بن گئی تھی، اقتدار پر آنے والے علماء تھے، علماء کو کوئی تجربہ نہیں تھا، حکومت کرنے کا تجربہ بھی نہیں تھا، اور ملک میں آپ دیکھتے ہیں کہ کرنل سے اوپر، رہبر فرماتے کرنل سے اوپر کوئی عہدیدار باقی نہیں رہا تھا، سب بھاگ گئے تھے، اور اسلحہ کی اتنی کمی کہ خاردار تار سیم، خاردار تار جو بارڈر پر دو ملک کے درمیان لگا دیا جاتا ہے، وہ بھی نہیں تھا، وہ بھی نہیں دیتے تھے، ایسی سخت حالات میں. تو مصائب کے امتحان، مصائب کے امتحان میں شکست قبول کرنے والا، سر تسلیم خم کرنے والا، مشکل کو دیکھ کر بھاگنے والا، غلامی قبول کرنے والا ناکام ہے. لیکن مصائب کے مقابل میں خدا کی دی ہوئی صلاحیتوں کے ذریعے مصائب پر فائق آنے کی کوشش کرنے والا، فائق آنے والا، تو وہ کامیاب. چاہے فائق آ جائے ظاہری طور پر، چاہے ظاہری طور پر فائق نہ آ جائے، رہبر فرماتے تھے امام خمینی اگر کامیاب نہیں ہوتے اور انقلاب کامیاب نہ ہوتا تب بھی اپنے آپ کو اتنا ہی کامیاب سمجھتے جتنا ابھی انقلاب کامیاب ہونے کے بعد کامیاب سمجھتے، کیونکہ اطاعت حکم خدا ہدف اصلی ہے، بندگی ہدف اصلی ہے. اس بنا پر مصائب کے سامنے، مشکلات کے سامنے سر تسلیم خم نہیں کرتے ہیں، بلکہ مصائب و مشکلات کے ساتھ مقابلہ کرتے ہیں. ہاں یہ بات مد نظر رکھے، یقیناً مصلحتوں کو دیکھتے ہیں، یقیناً منصوبہ بندی کرتے ہیں، یقیناً برنامہ ریزی کرتے ہیں، یقیناً عقل سے کام لیتے ہیں. پیغمبر خدا سارے جنگوں میں، سارے اقدامات میں مشورہ لیتے تھے، عقل سے کام لیتے تھے، اسلحہ سے کام لیتے تھے، مواقع کو دیکھتے تھے. تو پیغمبر کے ماننے والوں کے بھی یہی کام ہے، لیکن وہی حکم اللہ کے مطابق یہ اقدامات کرتے تھے، اسی لیے مشکل کو دیکھ کر تسلیم نہیں ہوتے تھے، بلکہ مشکل پر فائق آنے کی کوشش کرتے تھے حکم اللہ کے مطابق. یہ ہماری اہم ذمہ داری ہے. تو مصائب کے امتحان میں وہ کامیاب ہے جو مصائب کے سامنے سر تسلیم خم نہیں کرتا. قرآن کے آیت، مشہور آیت ہے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، یہ واو قسمیہ ہے، قسم ہے کہ ضرور تمہیں آزمائیں گے، بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ، خوف کے ذریعے، والجوع، بھوک کے ذریعے، ونقصاً فی الاموال، اموال میں کمی کے ذریعے، والانفس، جانوں میں کمی کے ذریعے، والثمرات، میووں میں کمی کے ذریعے، وبشر الصابرین، ثمرات کا معنی تو میوہ ہے، بعض مفسرین فرماتے ہیں ثمرات اولاد، اولاد کی شہادت کے ذریعے، وبشر الصابرین. اب اس امتحان میں کامیاب کون ہے، مصائب کے امتحان میں کامیاب کون ہے؟ کامیاب آدمی کو خوشخبری دی جاتی ہے، خوشخبری دو کن کو؟ صابرین کو، صبر کرنے والوں کو. تو مصائب کے امتحان میں کامیاب ہونے والے صابرین ہیں، صبر کرنے والے مصائب کے امتحان میں کامیاب ہو جاتے ہیں. بس مصائب کے امتحان میں کامیاب ہونے والے صابرین ہیں. صبر تلخ، کسی تلخ میوہ کا نام ہے. تو مصائب و سختیوں کو برداشت کرنا تلخ ہے انسان کے لیے، لیکن اس کو برداشت کرتے ہوئے بشر الصابرین، صابرین کو بشارت دو، الذین اذا اصابتهم مصیبہ، صابرین اس امتحان میں کامیاب ہے، امتحان میں صابرین کامیاب ہے. کیوں صابرین کامیاب ہے؟ الذین اذا اصابتهم مصیبہ، صابرین وہ ہے کہ جب ان پر کوئی مصیبت آ جاتی ہے، قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، وہ کہتے ہیں ہم خدا کے بندے ہیں اور پلٹ کر اسی کی طرف ہمیں جانا ہے، تو ان مصائب میں ہمیں کوئی نقصان نہیں ہوتا. صحابی ایک صحابی تھا, اس کا چھوٹا سا بچہ تھا, بہت تمناؤں کے بعد یہ بچہ خدا نے اس کو دی تھی. بیمار ہوا تو صحابی گھر سے نہیں نکلتا تھا. ایک دن اس کے زوجہ نے احساس کیا بچہ مرنے والا ہے, تو صحابی سے کہا افسوس نہیں ہے کہ تم یہاں بیٹھتے ہو, پیغمبر کے اقتداء میں نماز پڑھنے سے محروم ہو گئے ہو. تو صحابی چلا گیا, اس کے جانے کے بعد بچہ فوت ہو گیا. عورت نے بچوں کو غسل دیا, سب کچھ کر کے تیار کیا. جب شوہر نماز سے واپس آیا, گھر میں زینت ہے, صفائی ہے, اچھا کھانا, شوہر بھی خوش ہوا, یہ خوشی کی علامت تھی. اس کے بعد بیوی نے کہا کہ اگر کسی نے ہمارے پاس کوئی امانت رکھی ہو, وہ امانت واپس لینا چاہے تو ہمیں دینا چاہیے یا نہیں دینا چاہیے؟ کہا کہ ضرور دینا چاہیے, اس کی امانت ہے, اس کو حق ملتا ہے, نہ دے تو غلط کام ہے. تو کہا یاد رکھو, خدا نے ہمارے پاس ایک امانت رکھی تھی, وہ ہمارا بیٹا تھا, ابھی خدا نے اس بیٹے کو واپس بلا لیا ہے. اس بامعرفت زوجہ کی وجہ سے شوہر کے لیے اس مصیبت کا تحمل کرنا آسان ہوا. انا للہ, ہم خدا کے بندے ہیں, و انا الیہ راجعون, پلٹ کر اسی کی طرف جانے والے ہیں. اب یہ الفاظ نہیں ہیں, یعنی الفاظ ہو دل میں یہ باتیں نہ ہو تو منافقت ہے, منافق اسی کو کہتے ہیں. الفاظ کچھ ہوتا ہے, دل کا عقیدہ کچھ اور ہوتا ہے, استہ دل ہوتا ہے. قالوا انا للہ, ان کا عقیدہ یہ ہے. اصلا قال کے لفظ کا ایک معنی عقیدہ بھی ہے, قال کے لفظ کا ایک معنی عقیدہ بھی ہے, لیکن معنی نہ بھی ہو جب کہتے ہیں تو دل کا ترجمان ہونا چاہیے زبان. اگر زبان دل کا ترجمان نہیں ہے تو منافقانہ زبان ہے. تو بس صبر کرنے کی وجہ کیا ہے؟ یہ عقیدہ ہے, ایسا مضبوط عقیدہ ہے جس کی وجہ سے صبر کرنا آسان ہو جاتا ہے, قابل قبول ہو جاتا ہے. اب عقیدے کی وجہ سے کیوں صبر کرتا ہے؟ ایک وجہ یہ ہے کہ ظاہر ہے اس کے بدلے میں خدا اس کو جنت میں مقام عطا فرماتا ہے, جہنم سے نجات مل جاتی ہے. یہ بہت بہترین تجارت ہے, خدا کے ساتھ تجارت کرے. کسی اور کے ساتھ تجارت کریں گے تو دھوکے کا خوف ہوتا ہے, خدا کے ساتھ تجارت میں دھوکے کا خوف نہیں ہے. فرماتا ہے کہ یہ مال جو تمہارے پاس ہے وہ بھی خود میرا مال ہے, تمہارے پاس جو مال ہے اس میں ہزار عیب ہے, لیکن اس کے بدلے میں میں ایسی قیمت ادا کرتا ہوں جس میں کوئی عیب نہیں ہے, تمہارا خریدار میں ہوں, کوئی شک و شبہ نہیں ہے. اس لیے یہ بہترین تجارت ہے خدا کے ساتھ. اسی لیے صابرین خدا کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں, خدا کے ساتھ تجارت کرتے ہیں. تو ان کے عقیدہ کا تقاضا یہی ہے کہ وہ پریشان نہ ہو, وہ سختیوں کو, جس طرح سے ابھی ہم کارخانوں میں کام کرتے ہیں, کمپنی میں کام کرتے ہیں, جہاں پر بھی کام کرتے ہیں, کام کرتے اس کے مقابل میں پیسہ لیتے ہیں, تو یہ عاقلانہ تجارت ہے, یعنی سختی برداشت کرتے ہیں, بچوں سے دور ہو جاتے ہیں, اس نوکری کے حصول کے لیے کافی محنت کی ہے, کافی محنتوں کے بعد وہ مقام ملا ہے, وہ نوکری ملی ہے, وہ جاب ملا ہے, اور پھر ابھی وہاں پر کام کر رہے ہیں, بچوں سے دور محنت کر رہے ہیں, اور اس کے مقابل میں ظاہر ہے اجرت ملتی ہے, اس کے مقابل میں تنخواہ ملتا ہے. یہ عاقلانہ تجارت ہے, عاقلانہ تجارت ہے. آپ نے اپنے کو لائق بنایا ہے, شائستہ بنایا ہے, کمپنی کے لیے کام کرتے, کمپنی آپ کی زحمت کے مقابل میں کچھ حق ادا کرتا ہے. دوسرا یہ ہے کہ عاشقانہ بھی ہوتا ہے. ماں بچے کی خدمت کرتی ہے, بچے سے کچھ نہیں ملتا ہے, لیکن عشق کی وجہ سے مثلا ایک عورت ہے, قابلہ ہے, عورت ہے, اس کو لایا ہے بچے کی خدمت کے لیے, وہ کام کرتی ہے, مہینے میں تنخواہ لیتی ہے, کام کرنے میں اس کو مزہ نہیں آتا ہے, تنخواہ لینے میں مزہ آتا ہے, لیکن ماں بچے کی خدمت کرتی ہے تو وہاں پر تنخواہ نہیں لیتی ہے, کام کرنے میں مزہ آتا ہے, خدمت کرنے میں مزہ آتا ہے, بچے کی مسکراہٹ سے مزہ آتا ہے, بچے کی صحت سے, شفا پانے سے مزہ آتا ہے. تو مشکلات برداشت کرنے کے ایک وجہ عاقلانہ ہے، تجارت ہے، ایک وجہ عاشقانہ ہے، محبت ہے۔ مولا امیر المومنین جب اسی رمضان کے پیغمبر خدا جب خطبہ شعبانیہ شعبان کے آخر میں جو خطبہ استقبال رمضان کے لیے آپ نے بیان فرمایا، اس میں آپ بیان فرماتے ہوئے ایک مقام پر پہنچ کر علی نے پوچھا کہ آواز نہیں آ رہا گا، ہلو آواز آ رہی ہے؟ ہاں، تو عرض یہ کر رہا تھا کہ انسان مصائب کو، مشکلات کو، سختیوں کو برداشت کرنے کے دو اہم وجہ ہوتا ہے، ایک عاقلانہ عقل کی وجہ سے، یعنی آپ جو زحمت کرتے ہیں اس کے مقابل میں اس کی قیمت وصول کرتے ہیں، جنت وصول کرتے ہیں، جہنم سے محفوظ رہتے ہیں، دنیا میں تنخواہ وصول کرتے ہیں، بہترین نوکری ملتی ہے، آپ محنت کر کے پڑھتے ہیں، پڑھنے کے بعد نوکری ملتی ہے، نوکری کے بعد کام کرتے ہیں، اس کے مقابل میں تنخواہ لیتے ہیں، یہ عاقلانہ زندگی ہے، عاقلانہ تجارت ہے، مشکلات کو برداشت کرتے ہیں، اس کے مقابل میں اجرت وصول کرتے ہیں۔ دوسرا عاشقانہ ہوتا ہے، عشق، عشق کی وجہ سے مشکلات کو برداشت کرتے ہیں۔ اس کی مثال آپ کے خدمت میں عرض کہ ماں اور وہ عورت جو بچے کی تربیت کے لیے آئے، ان کے فرق کو، وہ عورت جو بچے کی تربیت کے لیے آئی ہے وہ بچے کی تربیت کرتی ہے، خدمت کرتی ہے پیسے کے مقابل میں، اس کی خوشی پیسے میں ہے، بچے کی سعادت میں شاید خوشی نہ ہو، لیکن ماں بھی بچے کی خدمت کرتی ہے، لیکن ماں کی خوشی بچے کی سعادت میں ہے، بچے کی صحت میں ہے، بچے کے خوش ہونے میں ہے، ماں کو سب کچھ گویا دنیا کی نعمت مل گئی اگر بیمار بچہ ٹھیک ہوا، تو ماں خدمت کرتی ہے عشق کی وجہ سے، محبت کی وجہ سے، تمام تھکاوٹیں اسی لیے ہے، تمام تھکاوٹوں کا جواب یہی عشق و محبت ہے۔ وہ عورت جو بچے کی خدمت کرتی ہے وہ اسی لیے خدمت کرتی ہے کہ تنخواہ وصول کرے، اپنے گھر کی ضرورتیں پوری کرے۔ ہم بھی عرض کیا جہاں بھی کام کرتے ہیں ایک اہم وجہ یہی ہے کہ زندگی چلنے کے لیے، چلانے کے لیے پیسے کی ضرورت ہے، کام کرتے ہیں پیسہ وصول کرتے ہیں، یہ عاقلانہ تجارت ہے۔ دوسرا عاشقانہ ہوتا ہے، اس کام سے ہمیں عشق ہے، آپ نماز کے لیے جاتے ہیں، آپ خمس دیتے ہیں، آپ زکوٰۃ دیتے ہیں، آپ عزاداری کرتے ہیں، زیارت کے لیے جاتے ہیں، بس اوقات خطرات بھی ہوتا ہے، کوئی اجرت نہیں ملتی ہے، کوئی معاوضہ نہیں ملتا ہے، عشق ہے، عشق ہے جو آپ کو کھینچ کر لے جاتا ہے۔ تو یہاں پر بھی جو صابرین صبر کرتے ہیں اس کی ایک وجہ عشق ہے، ایک وجہ عقل ہے۔ البتہ عقل کے ذریعے اگر صبر کریں گے تو تلخ، یعنی تلخی کے احساس کریں گے، تلخی کے احساس کریں گے جب آپ عقل کے ذریعے کام کرتے ہیں، ایک مزدور کارخانے میں یا دفتر والا دفتر میں کام کرتا ہے تنخواہ کے لیے، تو کام میں مزہ اتنا نہیں آئے گا کیونکہ اس کام سے عشق نہیں ہے، تلخی کے احساس ہوتا ہے، اسی لیے صبر کہا ہے۔ لیکن اگر اس کام سے محبت ہو، عشق ہو، تو مزہ بھی آتا ہے، لطف محسوس کرتا ہے، تو وقت کے گزرنے کے بھی احساس نہیں کرتا ہے۔ بعض ہمارے احادیث میں ہے، الکتب بساتین العلماء، کتابیں علماء کے لیے بستان ہے، باغ ہے، یعنی کتاب پڑھنا بوجھ نہیں ہے، سنگینی نہیں ہے، مشکل نہیں ہے، بلکہ گویا باغ میں گھوم پھر رہا ہے۔ اسی لیے جدید زمانے میں کوشش یہی کرتے ہیں کہ آپ اس علم کو حاصل کرو جس جو آپ کے دل میں چاہت ہے، دل کی خواہش ہے، تاکہ سنگینی محسوس نہ کرے، آسانی کے ساتھ ترقی کرے، اس میں جب مصروف ہو جاتے ہیں وقت کے گزرنے کے احساس نہ کرے، اس میں ترقی کرنے کو، اس کے حقائق جاننے کو اپنے دل کی آواز سمجھے، اپنے وجود کا تقاضا سمجھے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا، یہی صبر کی دو وجہ ہے، ایک عشق ایک عقل، دونوں جمع ہو جائے بہت بہتر. عقل و عشق کی جو جھگڑا ہے، کچھ ہمارے عرفا ہمارے شعرا اس پر زور دیتے، یہی ہے. عقل کہتا ہے فائدہ، خدا کے لیے بھی کام کریں گے خدا سے کچھ ملنا پڑے گا، خدا وسیلہ ہے، فائدہ اپنے ذات، اپنا ذات ہدف ہے، خدا وسیلہ ہے. لیکن عشق میں کیا ہے، خدا خود ہدف ہے، خدا خود ہدف ہے، اپنی ذات وسیلہ ہے. یہ کیسا معقول ہے؟ معقول یعنی انسان کا ہدف خدا خود نہ ہو. اصل وجہ یہ ہے کہ اس کی عشق اتنا زیادہ ہے کہ خدا کے بغیر سکون نہیں ملتا ہے، اسی لیے اس کو عشق عقل اعلیٰ کہتے ہیں. تو یہاں پر بھی یہ آدمی کیوں صرف اور صرف خدا کے لیے کام کرتا ہے، جنت کے لیے بھی کام نہیں کرتا، جہنم کے لیے بھی نہیں کرتا ہے؟ کیونکہ اس کا سکون اسی میں ہے کہ خدا کے قرب حاصل کرے، جس طرح سے ماں کے سکون اسی میں ہے کہ بچے کو سکون مل جائے، ماں کے سکون اسی میں ہے کہ بچے کو سکون مل جائے. اور بچے کو سکون ملنے سے خود ماں کو سکون مل جاتا ہے، لیکن ماں متوجہ نہیں اس بات کی طرف کہ میرے سکون بچے کے سکون، یعنی ماں جب بچے کی خدمت کرتی ہے بچے کے سکون کے لیے خدمت کرتی ہے. اگرچہ بچے کے سکون سے خود کو بھی سکون مل رہا ہے، لیکن اپنا سکون مد نظر نہیں ہوتا، کیونکہ ماں فانی ہو جاتی ہے بچے میں. اگرچہ جدید مغربی دنیا کی تربیت کی وجہ سے شاید وہ عاشقانہ محبت جو فطرت میں ہے، اس میں مغربی پروپیگنڈے کی وجہ سے، خود خواہیوں کی وجہ سے شاید کمی آ جائے. ابھی آپ بہتر جانتے ہیں، آپ اس جدید معاشرے میں رہ رہے ہیں. تو خلاصہ یہ نہیں، عشق والے کیسے معقول ہے کہ عشق خدا میں اپنے کو نابود کرے؟ کہتے وجہ یہ کہ اتنے عشق ہے کہ اپنا خدا کے عشق میں نابود کرنے میں ہی مزہ آتا ہے. شمع کو کیا نام ہے، پروانہ کو مزہ آتا ہے شمع پر جا کر جلنے میں. تو اسی لیے اس کو عقل برین، عقل اعلیٰ کہتے ہیں. اسی لیے فانی ہونے کے بعد باقی ہو جاتا ہے، یعنی فانی فی اللہ ہوتا ہے پھر باقی باللہ ہوتا ہے، یعنی خدا میں فانی ہونے کے بعد نابود نہیں ہوتا ہے، خدائی بن جاتا ہے، خدائی رنگ اپناتا ہے. تو مولا امیر المومنین کا واقعہ عرض کر رہا تھا خطبہ شعبان میں. پیغمبر خدا نے جو شعبان کے آخری دنوں میں خطبہ بیان فرمایا، اس خطبے میں ایک مقام پر مولا پوچھتے، یا رسول اللہ اس مہینے میں بہترین عمل کیا ہے؟ تو پیغمبر نے فرمایا، الورع عن محارم اللہ، خدا کے محارم سے ورع کرنا، اس حرام چیزوں سے، محرمات سے اجتناب کرنا سب سے بہتر ہے اس مہینے میں. تو اس کے بعد پیغمبر نے فرمایا، یا علی کیسا ہوگا آپ کا حال جب اسی مہینے میں آپ کے محاسن شریف، آپ کی داڑھی اپنے خون میں آغشتہ ہوگا، اپنے خون سے آپ کی داڑھی بھیگ جائے گی؟ تو علی کیا فرماتے ہیں، افی سلامت من دینی یا رسول اللہ، جس وقت میرے سر پر حملہ کریں گے میں اپنے خون میں آغشتہ ہو جاؤں گا، میرے دین محفوظ ہے، میرے ایمان محفوظ ہے. پیغمبر فرمایا، علی آپ کا ایمان محفوظ ہوگا. تو علی فرماتے، یا رسول اللہ. تو پھر پیغمبر نے فرمایا، یا علی آپ کا صبر کیسا ہے اس وقت؟ فرمایا، یا رسول اللہ، وہ تو شکر کا موقع ہے، صبر کا موقع نہیں ہے. صبر تلخی کو برداشت کرنا، یہاں پر شکر نعمت خدا ہے کہ میرے دین سالم ہے، خدا کے راہ میں جا رہا ہوں. اسی لیے مولا نے جب 40 سال کے بعد یہ واقعہ پیش آیا، یا بہتر کہوں 30 سال کے آس پاس بعد یہ واقعہ پیش آیا، آپ کے سر اطہر پر وار ہوئی، آپ نے فرمایا، فزت برب الکعبہ، میں کامیاب ہوا. تو یہ مصائب و مشکلات کے مقابل میں کامیاب وہی ہوتا ہے جو صابر ہو. ہمیں صبر ہر میدان میں، صبر کے اسلحہ ہمارے پاس ہونا چاہیے. مولا فرماتے ہیں، صبر دین کے لیے اتنے ہی ضرورت ہے. مثال دیتے، اس کی مثال سر اور تن کی مثال ہے. تن کے بغیر، سر کے بغیر تن زندہ نہیں رہ سکتا ہے، جسم زندہ نہیں رہ سکتا ہے، اسی طرح سے صبر کے بغیر دین باقی نہیں رہ سکتا ہے۔ صبر کے تین قسم ہمارے ائمہ اطہار فرماتے ہیں، صبر در اطاعت ہے، اطاعت و خدا کے لیے صبر کرنا، واجبات انجام دینے کے لیے صبر کی ضرورت، چاہے عاشقانہ صبر ہو، چاہے عاقلانہ صبر ہو، چاہے عقل و عشق دونوں کا مشترکہ صبر ہو، اطاعت خدا کے لیے صبر کی ضرورت ہے۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، جہاد، خصوصاً جہاد، خصوصاً خمس و زکوٰۃ، خصوصاً امر معروف نہی از منکر، خصوصاً اجتماعی ذمہ داریاں انجام دینا، اجتماعی زندگی ذمہ داریوں میں عموماً معاشرے میں لوگ برا بلا کہتے، گالیاں دیتے، اپنے اور غیر، اپنے بھی خفا، مجھ سے ہے بیگانہ بھی ناخوش، یہی ایک حقیقت ہے۔ تو وہاں پر اطاعت خدا میں صبر کی ضرورت ہے، آپ صبر کریں گے تو فرائض پر عمل کر سکیں گے۔ فروع الدین جو دس گنتے ہیں سب کے سب، وہی صبر در اطاعت کی ضرورت ہے۔ اب یہ تو بڑے، یہ دس بڑے ہیں، اس کے علاوہ بھی واجبات شرعیہ بہت ہے، اخلاقی اقدار ہے، اور بھی واجبات شرعیہ، صدقہ ہے اس میں شامل نہیں ہیں، اور اس قسم کے اور بھی کیا ہے خدا کے اطاعت میں انجام دینا ہوتا ہے۔ دوسرا صبر بر معصیت، گناہ کے لیے صبر کرنا، گناہ سے بچنے کے لیے صبر کرنا، یہ بھی انتہائی مشکل صبر ہے، اس لیے کہ گناہ نفس امارہ کا تقاضا ہے، ہوائے نفس کا تقاضا ہے، انسان کے حیوانیت کا تقاضا ہے، انسان کے حیوانیت تقاضا کرتا ہے، پیٹ بھوک لگ جائے کسی چیز کو مت دیکھو، بھوک لگ جائے پیٹ بھر دو، لذیذ کھانا کھاؤ، حلال حرام اب اس کا نہیں ہے، نفس امارہ کہتا ہے اپنے پیٹ کی خواہش کو پورا کرو، جنسی مسائل میں مبتلا ہو تو اپنی جنسی خواہش کو پورا کرو، کسی اور چیز کو نہ دیکھو۔ خلاصہ خواہشات نفسانی سب سے زیادہ خطرناک چیز ہے، جس کے سامنے انسانوں نے شکست کھایا ہے۔ تو دوسرا صبر بر معصیت یہی ہے کہ خواہشات نفسانی پر کنٹرول کرنا، شریعت کے مطابق خواہشات کو، خواہشات کی تکمیل کرنا، یہ دوسرا صبر۔ تیسرا صبر، صبر بر مصیبت ہے، مصائب جب انسان کے لیے پیش آتا ہے، مصائب بعض غیر اختیاری ہے، عزیز مر جاتے ہیں، بیماریاں آ جاتی ہے، اچانک چوری ہو جاتی ہے، خلاصہ مصائب پیش آتا ہے زندگی میں جس کا انسان پیش بینی بھی شاید نہ کر سکے، وہاں پر بھی صبر کی ضرورت ہے، یعنی ان کے سامنے شکست نہیں کھانا، اپنے خدا دادی صلاحیتوں کے ذریعے ان پر غالب آنے کی کوشش کرنا، مشکل حل کرنے کی کوشش کرنا۔ پہلے سے بہتر ہمارے پاس سابق قرآن مجید صابرین کے داستان بیان فرماتا، صبر ایوب، حضرت ایوب کو، نعم العبد ایوب، انا وجدناه صابرا نعم العبد، ہم نے ایوب کو صابر پایا، بہت اچھا بندہ ہے ایوب۔ حضرت ابراہیم کے صبر کی تعریف کرتا ہے کہ بیٹے کے ذبح کے لیے تیار ہو گئے۔ حضرت موسیٰ کے صبر کی تعریف فرماتا ہے کہ کس طریقے سے فرعون کے ساتھ مقابلے میں صبر سے کام لیا۔ حضرت نوح کے صبر کی تعریف فرماتا ہے، اتنا تنگ کیا گیا، فرماتے ہیں انہم لم یلدوا الا کافرا فجارا، اب اس معاشرے میں کوئی بھی دنیا میں آتا ہے کافر و فاجر دنیا میں آتا ہے۔ سارے انبیاء کے صبر کی داستان بیان فرماتا ہے کہ وہ کئین من نبی قاتل معه ربیون کثیر، بہت سے انبیاء تھے جن کے ساتھ خدا والوں نے ساتھ دیا، لیکن ان سب کی داستان کو آپ دیکھیں، قرآن میں فرماتے کہ یہ سارے انبیاء کامیاب ہوئے صبر کی وجہ سے، صبر کی وجہ سے، بلکہ انبیاء اولو العزم جو پانچ ہے ان کے اولو العزم ہونے کے بارے میں بھی فرماتا ہے کہ یہ صابر ہے، جتنا صبر زیادہ اتنا ان کا عزم زیادہ، زیادہ مضبوط، زیادہ با ارادہ، جتنے با ارادہ ہوگا، مضبوط ارادہ کا ماہر ہوگا، اتنا ہی کامیاب زیادہ ہوتا ہے۔ سید حسن نصر اللہ فرماتے تھے کہ ہماری جنگ اسرائیل کے ساتھ ارادوں کی جنگ ہے، جس کا ارادہ مضبوط ہو وہ جنگ میں کامیاب ہوتا ہے، ارادہ مضبوط کب ہوتا ہے؟ جب ایمان مضبوط ہو، جب عشق مضبوط ہو. تو عرض یہ ہے کہ مصائب کے امتحان میں کامیاب وہ ہوتا ہے جس کا پاس صبر ہو. صبر کون کرتا ہے؟ جس کا عقیدہ صحیح ہو، جس کا عشق خدا صحیح ہو. ہمارے دیکھو عشق اہل بیت ہمارے لوگوں کے دلوں میں ہے، لیکن جن چیزوں کے ہم نے جن چیزوں کی طرف لوگوں کو متوجہ کیا ہے کہ عشق اہل بیت کا تقاضا عزاداری ہے، عشق اہل بیت کا تقاضا زیارت ہے، ان دو میں جان مال سب کچھ دینے کے لیے تیار ہے، واجب بھی نہ ہو تب بھی دینے کے لیے تیار ہے. دیکھیے یہ عشق ہے، عشق کے راہ میں صبر. اگر ہم پیغام اہل بیت کے ساتھ بھی لوگوں کو عاشق بنائے شاید بہتر سے بہتر جامعہ تشیع، جامعہ اسلامی کو خدا کے لیے اور مکتب اہل بیت کے لیے ہم تیار کر سکتے ہیں. تو یہ اب یہ دو وجہ ہوا صبر کے لیے، اور انبیاء کے کامیابی کا راز بھی صبر ہے. تاریخ اسلام میں اصحاب پیغمبر کی کامیابی کا راز بھی صبر ہے، اور اس کے علاوہ صبر کے اور بھی ذرائع ہیں. یہ دو بنیادی ہے. ایک یہ ہے کہ سیرت کو دیکھنا ہے، عظیم شخصیات کی سیرت کو دیکھ کر انسان کے اندر وہ استحکام پیدا ہوتا ہے. حتی دشمن یہ مصعب ابن زبیر آخری لمحات میں یقین آ گیا کہ اب مارا جا رہا ہے، یا تسلیم ہونا پڑے گا بنو امیہ کے سامنے یا موت قبول کرنا پڑے گا. اس نے دوسرے ساتھیوں سے پوچھا امام حسین نے کیا کیا؟ کہا کہ حسین آخری لمحات تک جنگ لڑتے رہے. تو اس نے کہا میں راہ حسین کو اپناتا ہوں، آخری لمحات تک جنگ لڑتا ہوا مارا گیا. تو یہ یعنی تأسی سیرت کو اپنا، عظیم شخصیات کو دیکھنے سے بھی انسان کے اندر صبر پیدا ہوتا ہے. اس کے علاوہ ہماری روایات میں ہے کہ ایک اچھی صفت آپ کے اندر نہ ہو تو اس صفت کو اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرے، اپنا شکل ایسا بنائے گویا وہ صفت آپ کے اندر ہو. سخاوت نہیں ہے تو اس طرح سے پیش آ جاؤ آپ کے پاس سخاوت ہو. زہد نہیں ہے اس طرح سے پیش آ جاؤ گویا آپ کے پاس زہد. شجاعت نہیں ہے تو اس طرح سے پیش آ جاؤ گویا آپ کے پاس شجاعت ہے. تو اس طریقے سے پیش آ جائیں گے آہستہ آہستہ یہ صفت آپ کے اندر پیدا ہو جائے گی. تو یہ صبر پیدا کرنے کے ایک ذریعہ یہی ہے کہ صابرین کے نقش قدم پر چلنا، صابرین کے زندگی کو دیکھ کر اپنے اندر وہ صفت پیدا کرنے کی کوشش کرنا، اور پھر دنیا کی کیا قیمت ہے اس کی طرف دیکھنا کہ دنیا میں جن کی بہترین زندگی ہے وہ بھی ختم ہوتے ہیں، مختلف مشکلات، ایک مشکل سے نکل جائیں گے دوسرے مشکل میں پڑ جائیں گے، دنیاوی زندگی مشکلات سے خالی نہیں ہے. اس کو دیکھے بھی انسان کے لیے صبر کرنا آسان ہوتا ہے. سعدی کہتے درین دنیا کسی بھی غم نہ باشد، اگر باشد بنی آدم نہ باشد. تو اس طریقے سے صبر کرنا آسان ہوتا ہے، اور اسی طرح سے یعنی اب صبر کے عرض کے آپ کی خدمت میں صبر کے مقابل میں مصائب کے امتحان میں کامیاب صابر ہوتا ہے. اپنے اندر صبر کی صفت پیدا کرنا پڑے گا. حتی اہل دنیا بھی، دنیا والے بھی کامیاب ہونا چاہے صبر کی ضرورت ہے. آخرت کو نہیں مانتا ہے، جنت بھی نہیں چاہتا، فرض کرے دنیا میں کامیاب ہونا چاہے تو صبر کی ضرورت ہے، ثابت قدمی کی ضرورت ہے، مشکلات کے ساتھ مقابلہ کرنے کی ضرورت ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ کیا نام ہے، اس کے بغیر، تحمل کے بغیر، سختیوں کے ساتھ مقابلے کیے بغیر خود دنیا میں بڑے مقامات کو حاصل نہیں کر سکتا اہل دنیا بھی. صبر انسان کی ضرورت ہے، ترقی کی ضرورت ہے، کمال کی ضرورت ہے. اعلیٰ اہداف چاہے دنیاوی ہو چاہے اخروی ہو اس تک پہنچنے کے لیے اسی کی ضرورت ہے. آپ جنگ بدر میں دیکھیے، قرآن فرماتا ہے ان یکم منکم مئۃ صابرہ یغلبوا الفاً، اگر تمہارے درمیان 100 صابر ہو تو 1000 پر جیت جائیں گے، 100 صابر ہو 1000 پر جیت جائیں گے. وان یکم منکم 20 صابرون یغلبوا 200، اگر 20 صابر ہو 200 پر جیت جائیں گے. یعنی صبر جس کا پاس ہے وہ میدان جنگ میں دشمن پر جیت جاتا ہے. یعنی صبر انسان کو قوی بناتا ہے، مضبوط بناتا ہے، آبدیدہ بناتا ہے، فولاد بناتا ہے. یعنی صبر کا معنی، کچھ مسلمان برادر شیعوں پر اعتراض کرتے آپ جو روتے ہیں صبر کے خلاف ہے. نہیں، رونا صبر کے خلاف نہیں. خدا نے انسان کے اندر یہ صفت رکھی ہے کہ جب مصیبت آتی ہے، غم آتا ہے، تو آنکھوں سے ظاہر ہوتا ہے. اعضاء و جوارح کا رد فعل ہے، آنکھوں کا رد فعل یہ ہے کہ جب مصائب و مشکلات و غم و حزن پیدا ہوتا ہے تو آنکھوں پر ظاہر ہوتا ہے، چہرے پر ظاہر ہوتا ہے. پیاس لگے تو زبان پر، ہونٹوں پر ظاہر ہوتا ہے. یہ صبر کے خلاف نہیں ہے. خود قرآن نے صبر کے معیار گریہ کرنا نہ کرنا قرار نہیں دیا. خود پیغمبر نے کیا فرمایا ابراہیم کی وفات پر، اپنے بیٹا ابراہیم کی وفات پر، ان العین لتدمع وان القلب لیحزن ولا نقول ما یسخط الرب، آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں اور دل میں حزن پیدا ہوتا ہے، لیکن ہم ایسی بات نہیں کرتے ہیں جو خدا کو ناراض کرے. وہ خدا کو ناراض کرنے والے باتیں وہ صبر نہیں، صبر کی ضد ہے، جزع فزع ہے. مصائب کے مقابل میں یا صبر ہے یا جزع و فزع ہے، بے صبری ہے. وہ بے صبری ہے، بے صبری مذموم ہے، صبر ممدوح ہے. تو صبر کا تقاضا کیا ہے؟ میدان جنگ میں منزل کی طرف آگے بڑھنا اور دشمنوں کے ساتھ مقابلہ کرتے ہیں، ان کے تیروں اور تلواروں کے ساتھ مقابلہ کرتے ہوئے منزل کی طرف جانا صبر ہے. تو صابر قوی بھی ہوتا ہے، شجاع بھی ہوتا ہے، منزل کی طرف آگے بھی بڑھتا ہے، سختیوں کو برداشت بھی کرتا ہے، کیونکہ بنیاد اس کے پاس مضبوط ہے. اب صبر کے مقابل میں، عرض کیا، مصائب کے مقابل میں کامیاب صابر ہے، لیکن مصائب کے مقابل میں ناکام کون ہے؟ وہ ہے جو بے صبر ہے، جس کو جزع و فزع کہتے ہیں، بے تابی کرنے والا. بے تابی جب کرتا ہے تو انسان کے تمام اعضاء و جوارح جواب دے جاتا ہے، اس کی عقل کام نہیں کرتی ہے، نفسیاتی بیماری میں مبتلا ہوتا ہے، صلاحیتیں چھن جاتی ہے، پھر خدا پر اعتراض کرنے لگتا ہے، دین پر اعتراض کرنے لگتا ہے. یہ آدمی خدا سے بھی دور ہوتا ہے، دین سے بھی دور ہوتا ہے، صلاحیتوں سے بھی محروم ہوتا ہے، اور دشمن کے مقابل میں کوئی کام کرنے کی صلاحیت اس کے پاس نہیں رہتی ہے. تو دین نے سختی کے ساتھ مذمت کی ہے، جزا و فضا کی، بے تابی کی، بے صبری کی، اور فرمایا ہے کہ مصائب کے مقابل میں صبر کرنا ہے، احکام خدا کے مقابل میں اطاعت کرنا ہے، اور نفس امارہ کے خواہشات کے مقابل میں اس کے ساتھ مقابلہ کرنا. یہ تینوں کام صبر کے ذریعے انجام پا سکتا ہے. تو ہماری زندگی میں یا مشکلات ہیں یا نعمتیں ہیں. نعمتوں کے لیے کامیاب وہ آدمی جو شکر ادا کرتا ہے، نعمتوں کا حق ادا کرتا ہے، نعمتوں سے بہترین فائدہ اٹھاتا ہے، اور ناکام وہ ہے جو نعمتوں کی وجہ سے مغرور ہو جاتا ہے، طاغی ہو جاتا ہے، سرکش ہو جاتا ہے، اور خدا کے حکم کے خلاف کام کرنے لگتا ہے، خدا کے احسان کا احساس نہیں کرتا ہے، خدا کی نعمت کا احساس نہیں کرتا ہے، اور مصائب کے، مشکلات کے وقت کامیاب وہ ہے جو صبر کرتا ہے. یعنی صبر تمام سختیوں کے ساتھ مقابلہ کر کے منزل مقصود کی طرف آگے بڑھنا، اور ناکام وہ ہے جو بے تابی کرتا ہے، بے صبری کرتا ہے، اس کو خدا اور رسول نہیں مانتا ہے اور انسان کو اپنے مقصد سے دور کرتا ہے. تو وصلی اللہ علی محمد وآل محمد.